فاضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي عليهما الصلاة والسلام ما رأيت إلا جميلا. صلوات الله على محمد وعلى محمد. قيل بني هاشم حضرت زينب کبرا سلام اللہ علیہا کیف نورانی کلام، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے کربلا میں جو کچھ دیکھا وہ جمیل اور حسین تھا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. اس کلام کے ذیل میں جو گفتگو چل رہی ہے، عاشورہ کا جمال، جمال عاشورہ جناب زینب کی نگاہ میں، کل آپ کے سامنے عرض ہو رہا تھا کربلا میں جو عزت، مقام عزت کربلا میں جو نظر آ رہا ہے، جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس کو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھیں اور جس کو کربلا والے دیکھ رہے تھے، کہ اگرچہ اسے عمر سعد کا لشکر اور عمر سعد کے سپاہی نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ فضیلتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی انسان میں کچھ فضیلت کا ہونا لازم ہے. جب تک انسان میں خود فضیلتیں نہ ہو، وہ فضیلتوں کو درک نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا. وہ جو یزید کے اور ابن زیاد کے چند سکوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا تھا اور جنہوں نے اس قدر رسوائی اور ذلت خریدی تھی کہ لالچ یا خوف یا چند سکے کی بنیاد پر فرزند رسول کے مقابلے میں آ گئے تھے، ان سے اس بات کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ کربلا والوں کے مقام عزت کو اور مقام شرف کو در کر پائیں. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھیں اور ہمیشہ بی بی جب تک زندہ رہیں، بی بی کی نگاہوں میں رہا، اور جو صاحبان عزت ہیں، جو صاحبان شرف ہیں، جو صاحبان فضیلت ہیں، وہ بھی اگر چاہیں تو کربلا کی ان عظمتوں کو اور کربلا کے ان عظمتوں میں پوشیدہ حسن و جمال کو دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں. عزت کے ساتھ ساتھ ہماری جو اور گفتگو تھی وہ آزادی اور کرامت نفس کی تھی کہ جس پر ہم گفتگو نہیں کر پائے, کل فرصت نہیں تھی. ایک چند جملے ادا کر کے ہم دوسری گفتگو سے متصل ہو جائیں گے کہ کربلا میں آزاد لوگ آئے تھے, آزادی کے ساتھ آئے تھے, خود ہی نہیں فقط خود ہی آزاد لوگ نہیں تھے بلکہ قیامت تک لوگوں کو آزادی کا درس دینے کے لیے آئے تھے. ایک ایسا نمونہ عمل اور ایک ایسا طرز زندگی دے کر وہ چلے گئے کہ قیامت تک جو بھی انسان اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہے اور آزاد کرنا چاہے, حسین اور اصحاب حسینی کا طرز زندگی انہیں آزاد کرنے کے لیے کافی ہے. یہ آزادی تھی جو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد تھے, ہر طرح کی قید سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد, جتنی بھی قید اور جتنا بھی زندان انسان تصور کر سکتا ہے اپنی اس زندگی میں, کربلا والوں نے ان سب سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا. اور یہ آزادی بہت ہی باشرف ہے, یہ آزادی بہت ہی حسین اور بہت ہی زیبا ہے, بہت ہی خوبصورت ہے جو نظر آئی. آزادی کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنا عظیم واقعہ تاریخ میں آ کر ضبط ہو جاتا کہ جو حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں نے کر کے دکھایا. کون سی چیزیں انسان کو اسیر کیے ہوئے ہیں, کون سی چیزیں انسان کو گرفتار کیے ہوئے ہیں جس سے نکل پانا, جس سے آزاد ہونا انسان کے لیے سخت ہوتا ہے اور واقعاً مشکل ہوتا ہے. بات خطابت کی یا تقریر کی حد تک نہیں, واقعاً انسان کی زندگی میں بہت سارے زندان ہیں جو ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان زندانوں سے ہمیں خود نکلنا بہت ہی سخت ہے. دوسروں کے بنائے ہوئے زندان نہیں, خود ہمارے اپنے بنائے ہوئے زندان. کچھ دوسروں کے بھی بنائے ہوئے زندان ہیں, جیسے کلچر, آبائی دین, رسم و رواج, ماحول, یہ سب بھی ایک زندان ہے. ایک ایسا زندان ہے جس میں انسان کی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے, اس قدر انسان کو مقید کر دیتا ہے یہ زندان کہ حتیٰ وہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اس زندان سے نکلنا تو دور کی بات ہے, اس زندان کے بارے میں سوچنا یعنی اپنے زندان سے کبھی کبھی اتنا عزیز ہو جاتا ہے, اتنا پیارا ہو جاتا ہے یہ زندان. جیسے بعض پرندے, اصل پرندوں کی فطرت میں یہ ہے کہ ان کو آزاد رہنا چاہیے, انہیں پرواز کرنا چاہیے, لیکن پرندوں کو اگر لے آ کر قفس کے اندر مسلسل اچھی غذائیں دی جاتی رہیں تو وہ اپنی فطرت کو فراموش کر جائے, پرندہ بھول جائے, اڑنا بھول جائے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ماہ رمضان میں ہم نے ایک مثال دی تھی اسی پرندے ہی کے مسئلے پر کہ ماہ رمضان خود آزادی کا مہینہ, انسان کو آزاد کرنے کا مہینہ, ماہ عتیق ہے. کہ جیسے کعبہ بیت اللہ العتیق ہے, بیت عتیق یعنی آزاد کرنے کا گھر, آزاد ہونے کی جگہ, کہ 61 ہجری میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو آزاد, آزادی کے گھر میں رہ کر بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے. بیت اللہ العتیق, عتیق یعنی آزاد, آزاد کرنے والا, گردنوں کو آزاد کرنے والا, زندان سے نکالنے والا, بہت سارے لوگ نہیں آزاد کر سکے, لیکن الحمدللہ کچھ لوگ آزاد ہو کر نکلے, کربلا تک آئے وہ لوگ. وہاں پر ہم نے مثال آپ کی خدمت میں آپ کو یاد ہوگا دی تھی کہ بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر قفس میں مسلسل اچھی غذائیں دی جاتی رہیں تو وہ آزادی کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ پرندے کی طبیعت میں, نیچر میں یہ ہے کہ وہ اگر زندان میں اس کو رکھ دیا جائے, محدود کر دیا جائے تو وہ پھڑا رہا ہو. آپ دیکھیں شروع میں جب پرندے کو اگر کبھی قفس میں دیکھا ہو, اسی چھوٹے سے قفس کے اندر وہ اپنے پر مار رہا ہوتا ہے, پھڑا رہا ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, اور کیا اس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے باہر بیٹھنے والے انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس پرندے اس قفس میں کس طرح وہ پر مار رہا ہے. لیکن یہی مدت اگر زیادہ گزرتی چلی جائے, زیادہ بڑھتی چلی جائے تو پھر پرواز کرنے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے, اور یہ مدت اگر اور زیادہ بڑھ جائے تو اس کو اگر باہر نکال کے باہر رکھ دیا جائے تو بھی وہ پرواز نہیں کرتا, یعنی پرواز کرنا ہی بھول جاتا ہے, بھول جاتا ہے. تو کبھی کبھی انسانوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو خود اپنے ہی بنائے ہوئے زندانوں میں اس قدر مقید کر لیتے ہیں کہ اس سے نکلنا تو سوچے اصل میں پرواز کرنے کی صلاحیت ہی انسان میں ختم ہو جاتی. ایک موجودہ شاعر ہے ان کا یہ بہت پیارا شعر ہے کہ قفس میں آب و دانا کی فراوانی بہت ہے, پرندوں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے. یہ ہے, یہ ہوتا ہے, یعنی ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کبھی کبھی آب و دانا کی کثرت آ کر انسان کے پرے پرواز کو چھین لے, اس قدر اپنے آپ کو اسیر کر لے کہ پھر پرواز کی ساری فکر ہی انسان چھوڑ دے, پرواز کی فکر ہی نہیں رہ جائے. ہم نے بہت سارے زندان بنائے ہوئے ہیں, بہت چھوٹے زندان, بڑے زندان. بہت بڑا ہنر انسان کا یہ ہے کہ اگر اپنے زندانوں کو پہچاننا شروع کر دے, زندان شناسی خود اپنے بنائے ہوئے زندان. کربلا والوں نے ہر طرح کے زندانوں کو توڑ دیا تھا, آزاد تھے, بالکل آزاد, اللہ کے بندے آزاد, ہر طرح کے زندانوں سے اپنے آپ کو باہر نکال کر آئے ہوئے. ہمارے جو زندان ہیں یہی کچھ آبائی دین ہیں, کچھ رسم و رواج ہیں, کچھ خیالات ہیں, کچھ ہمارے تفکرات ہیں, کچھ سوچ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ نہایت ہی غیر منطقی ہے, نہایت ہی غیر عاقلانہ ہے, نہایت ہی غیر فطری ہے, لیکن چونکہ زندان بنایا ہے لہذا اسے مقدس ہو گیا, اسے چھوڑنا نہیں, اسے چھونا نہیں ہے, اسے ٹچ نہیں کرنا ہے. لیکن جو سب سے بڑا زندان انسان کا ہے, جس بحث میں ہمیں زیادہ نہیں رکنا ہے, جو سب سے بڑا انسان کا زندان ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے, ہوا و ہوس ہے. ہوس کے زندان سے نکلنا, ہوس سمجھ رہے ہیں نا, خواہشات, انسان کی وقتی اور غیر دائمی اور بہت ہی معمولی خواہشات, مادی خواہشات, پست خواہشات, ان خواہشات کے زندان کو انسان بناتا ہے اور بنا کر ممکن ہے اس کو اور موٹا کرتا چلا جائے, اس کی بیلوں کو, اس کی سلاخوں کو مضبوط کرتا چلا جائے, جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے اپنے ہی زندان کو انسان مضبوط کرتا چلا جائے اور اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو. مضبوط کرنے والے ممکن عوام میں لوگ اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہو, لیکن خاص لوگ آ کر بعض وقت دیکھا ہے کہ ممکن ہے کہ طالب علم آ کر قم میں, نجف میں, بڑے حوضے میں آ کر کئی سال درس پڑھ رہا ہو, لیکن درس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر رہا ہو بلکہ اپنے زندان کو اور دلیلوں سے مضبوط کر رہا ہو. یعنی یہ ممکن ہے, یہ کوئی عجیب بات نہیں, یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, دیکھنے میں ملی ہیں, شاید آپ کو بھی دیکھنے میں, خدا کرے کہ نہ ملے. لیکن ہوا و ہوس کے زندان سے نکلنا, اس کے لیے بہت ہی بڑا مبارزہ چاہیے کہ جس کو کہا گیا کہ یہی جہاد اکبر ہے, زندان سے, اپنی خواہشات کے زندان سے نکلنا, یہ واقعا جہاد اکبر ہے. ایسی ہی تعبیر نہیں ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ تم چھوٹا جہاد کر کے آگے ہو, جہاد اصغر, یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں آپ کی, مرحبا بقوم قضا الجہاد الاصغر, کیا کہنا اس قوم کا کہ جو جہاد اصغر کر کے آگے. کون سی قوم تھی وہ جو میدان جنگ میں گئی تھی اور جنگ کر کے واپس پلٹی تھی, تلواروں سے زخم کھا کر, خون بہا کر, اور اتنا بڑا جہاد کر کے وہ لوگ پلٹے, لیکن رسول اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنا اس قوم کا کہ جو جہاد اصغر کر کے آگے. جہاد اصغر یعنی چھوٹا, اصغر یعنی چھوٹا, چھوٹا جہاد کر کے آ گئی ہے. وبقی علیہم الجہاد الاکبر, اور ان کے اوپر جہاد اکبر ابھی باقی ہے. خود پیغمبر فرما رہے ہیں, خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاد اکبر ابھی ان کے اوپر باقی ہے, اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں. یہ سامنے کہہ کے رسول اللہ درحقیقت ان کی تربیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ کو تو معلوم ہے, بتا اس لیے رہے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جس بات پر فخر کر رہے ہو کہ ہم گئے ہیں میدان میں, جنگ کی ہے, قربانیاں دی ہیں, زخم کھائے ہیں, اور ہم بہت ہی بڑا کام کر کے, بڑا جہاد کر کے آئے ہیں, نہیں, یہ در حقیقت چھوٹا جہاد ہے, تمہارے اوپر ایک بڑا جہاد ابھی باقی ہے. اور پھر انہوں نے دریافت جب کیا تو رسول اللہ نے بتایا کہ وہ جہاد نفس ہے تمہارا, خود اپنے آپ سے جہاد کرنا. خود اپنے نفس سے جہاد کرنا واقعی بڑا جہاد ہے، چونکہ نفس نے، انسان نے، انسان کی خواہشات نے، انسان کی ہوا و ہوس نے جو زندان بنایا ہے خود اپنے ہی گرد، اپنے ہی فکر کے گرد، اس سے نکلنا انسان کے لیے بہت ہی سخت ہے، مشکل کام ہے۔ روایات کی تعبیر میں آیا، تعبیرات میں آیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے گھوڑے کے مانند ہے، بے لگام گھوڑا، بغیر لجام کے گھوڑا، کہ نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے کہ یہ خواہشات جو ہے بے لگام گھوڑے کے مانند ہے، کہ اپنے سوار کو بے لگام گھوڑا جو تیز رفتار سے دوڑے، اور وہ بے لگام گھوڑا ایسا بھی ہو کہ جو بعض گھوڑے ہوتے ہیں جو طبیعت کے اعتبار سے کنٹرول میں آنے والے نہیں ہوتے، کنٹرول سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ تیز رفتار سے دوڑ رہے ہوں، نہیں معلوم کہ یہ کہاں لے جا کر اپنے سوار کو پٹکیں گے، وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جہاں جا کر اپنے سوار کو اٹھا کر پٹک دیں۔ خود اپنا ہی گھوڑا ہے، لیکن اپنا ہی گھوڑا اپنے آپ کو نقصان کرنے کے فکر میں ہے، اور اپنے آپ کو اور زیادہ آزاد کرنے کے فکر میں ہے، یہ گوارا نہیں کہ اتنی دیر تک بھی میرے اوپر سواری کی جائے۔ نفس ایسا ہے، نفس نہیں چاہتا کہ انسان آ کر خود اپنے نفس پہ سواری کر کے اسے تھوڑا کنٹرول کرنا چاہے، خود انسان کو وہ پٹکنا چاہتا ہے، خود انسان کو گرانا چاہتا ہے، خود انسان کو کسی بڑے گڈھے میں، کسی بڑی مشکل میں، کسی بڑی دیوار سے جا کر رگڑ دینا چاہتا ہے، تاکہ انسان جو ہے پھر میرے اوپر سواری کرنے کی نہیں چاہے۔ کہ روایت میں آیا ہے کہ یہ اپنے نفس کو، تم اپنے آپ کو مشغول رکھو، اگر اس کو مشغول نہیں رکھو گے تو شغلت کا، یہ تم کو خود مشغول کر دے گا۔ بہت ہی پیارا جملہ ہے یہ، کہ اگر اپنے نفس کو تم مشغول نہیں رکھو گے تو یہ تمہیں مشغول کر دے گا۔ بہت سارے جوانوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ فضول وقت میں، فضول کام میں وہ جب لگتے ہیں، کہ ہمیں یہاں نمونہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی اس زمانے میں فضول کام بہت زیادہ ہیں، یعنی ایک موبائل اٹھا کر انسان اگر چاہے تو اتنے سارے فضول اس میں بھرے پڑے ہیں کہ احساس ہی نہیں ہو انسان کا، دن کا احساس نہیں، رات کا احساس نہیں، ذمہ داریوں کا احساس نہیں، اور بھی کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسے موارد میں یہ روایت بہت ہی حسین ہو جاتی ہے، شاید اس زمانے کے لیے اتنا زیادہ حسن اس روایت کا لوگوں کو معلوم نہ رہا ہو، لیکن آج کے زمانے میں یہ روایت بہت ہی زیادہ عظمت پیدا کر لیتی ہے کہ اپنے نفس کو مشغول رکھو ورنہ وہ تمہیں مشغول رکھے گا۔ بہت لوگ آگے پوچھتے ہم کیا کریں، کیا طریقہ اپنائیں، طریقہ یہ اپنائیں کہ اچھے کام میں خود کو مشغول رکھنا، وقت کو خالی نہیں چھوڑنا۔ جب وقت کو خالی چھوڑا جائے گا تو وہ حتمن جو ہے نفس کیا کرے گا، وہ ایک ایسی سواری لینا شروع کرے گا، جا کے پٹکنا ہے کہیں، اٹھا کر کہیں گرانا ہے، اپنے سوار کو کہیں پر اٹھا کے لے جا کے گرا دینا ہے، یہی نفس کی حالت ہوتی ہے۔ تمام خواہشات میں دیکھیں، خواہشات چھوٹی ہیں، میں جلدی سے گزر جاؤں تاکہ واقعا وہ سمجھ میں آئے کہ کربلا والوں نے خود کو کتنے بڑے بڑے زندانوں سے آزاد کیا تھا کہ کربلا میں آئے تھے۔ کل ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے، وہ اہم جملہ تھا، پتہ نہیں آپ نے محفوظ کیا کہ نہیں۔ ظاہراً ہمارے ذہن میں یہی تصور ہے کہ چونکہ کربلا والوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی لہٰذا اتنے عظیم ہیں، عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے، لیکن کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ کہ نہیں، کربلا والوں نے اتنے زندانوں سے اپنے آپ کو توڑ کے کربلا تک پہنچایا تھا کہ کربلا کے لائق بنے تھے، ایسے تو نہیں ہے۔ کچھ مرحلہ اتنا بڑا وہ پہلے طے کر چکے تھے، ہر ایک تو نہیں آ سکتا، ہر ایک اگر دھوکے سے آ بھی جائے کوئی تو ٹھہر نہیں سکتا، ہر انسان کے ٹھہرنے کی ایک لمٹ ہے، ایک حد تک انسان سختیوں کو اٹھا سکتا ہے، ایک حد تک انسان مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، ایک حد تک انسان مشکلات کے سامنے اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ کچھ تھا کربلا والوں میں پہلے سے اتنا کہ اتنی بڑی سختیاں آتی گئیں، اور جتنی سختیاں آتی گئیں اتنی زیادہ وہ مضبوط اور قوی ہوتے گئے۔ یہ جمال ہے کربلا والوں کا، یہ جناب زینب کی نگاہ تھی جو دیکھ رہی تھی یہ سارے جمال، اور اسے ہمیں دیکھنا چاہیے عزیزو، کربلا والوں کے اس جمال اور حسن کو اگر دیکھیں تو باقی ہماری زندگیوں میں بہت ہی جمال اور حسن پیدا ہو سکتا ہے، بہت ہی حسین ہو سکتی ہے زندگی۔ کیا ہے چھوٹے چھوٹے زندان؟ یہ ہیں ایک تو وہ جو بتایا آپ کی خدمت میں جو ہمارے آس پاس ہے, کچھ خواہشات ہماری, جو میں نے کہا خواہشات بڑے زندان میں سے ہیں, کچھ خواہشات انسان کی جیسے عام طور سے نارمل خواہشات ہیں, کھانا پینا سونا اور کچھ دوسری خواہشات جو شہوات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, یہ ہیں خواہشات ہیں, یہ بھی ہوا و ہوس ہے لیکن محدود ہے. نقصانات اس کے بہت زیادہ وسیع نہیں ہیں. مثلا اگر ایک انسان زیادہ کھانا کھانے لگے اور لذیذ کھانے کے پیچھے بھاگنا لگے اور اپنے جسم کی تقاضوں کو فراموش کر کے, ضرورتوں کو فراموش کر صرف لذتوں کے پیچھے بھاگنے لگے, پھر لذت کے ساتھ ساتھ اس میں مقدار میں بھی اضافہ کرتا چلا جائے, تو آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں یہ ہوگا کہ اس بیچارے کی موت آ جائے گی, بیمار ہو جائے گا, مریض ہو جائے گا, اتنا ہی نقصان ہوگا نا, اس سے زیادہ اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. مریض ہو جائے گا, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, شوگر بڑھ جائے گی, دو چار قسم کے اور مرض ہو جائیں گے, اور جو اس کو پوری زندگی میں کھانا تھا چکی ہے, کم سالوں میں کھا لیا ہے, تو لہٰذا بعد میں اس کو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے کھانے, جسم کے کھانے کی مقدار معین ہے, پوری زندگی میں انسان کو کھانا اتنا ہے, 60 سال میں مثلا 60 سال کی مقدار انسان کے جسم کی کیپیسٹی جو کھانے کی ہے وہ معین ہے. اب ایک انسان اگر 60 سال کا کھانا وہ 30 ہی سال میں کھا لے, تو باقی 30 سال میں یا تو اسے اتنا کنٹرول کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ کھائے, جیسے ہوتا ہے انسان بہت کھاتا ہے پھر بعد میں ابال ابال کے کھانا شروع کرتا ہے, اب کچھ نہیں کھا سکتا چونکہ 30 سال میں اس نے سب اپنا پورا کور کر لیا, کچھ چھوڑا نہیں ہے, یا تو اس کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرے تو 30 سال میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے. لیکن اس ہوس کے نتیجے میں نقصان کس کو ہوگا؟ معاشرے کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا, خود اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے, تھوڑا بہت اس کا اثر جو ہے اس کے بچوں پر, اس کی بیوی پر, اس کی فیملی پر پڑ جائے, تھوڑا بہت ایک وقتی اثر پڑے گا, کیونکہ وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی انسان کے مر جانے کے بعد اس کے بچے اور بہتر ہو جائے, چونکہ یتیمی ایک امتحان ہے اور یتیمی کے امتحان سے اگر کوئی مضبوطی سے گزرتا ہے تو وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے. سختیاں انسان کو قوی کرتی ہیں, سختیاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں, سختیاں انسان کے لیے کامیابی کے راستوں کو آسان بنانا شروع کر دیتی. لہذا ایک وقتی طور پہ اثر ہوا لیکن بعد میں کوئی اتنا خاص اثر بھی نہیں رہ جائے گا, یہ بیچارہ خود مر گیا, ختم ہو گیا, جان اس کی چلی گئی. یہ خواہش ہوس جو تھی, اس ہوس نے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا کسی کو, تو جو ہمیں آپ نے اسی طرح بعض خواہش اور جیسے نیند کی خواہش, انسان جو زیادہ سونے لگے, نیند بڑھتے چلے, 8 گھنٹہ سو رہا تھا اور 9 گھنٹہ ہو جائے, 10 گھنٹہ ہو جائے, سونے سے نیند ہی نہیں پوری ہو رہی, سوتا ہی جاتا, کبھی تھکا ہوا ہو, کبھی مشکل میں ہو, کبھی اور بات ہے, یہ بھی نقصان بہت زیادہ انسان کو نہیں ہوگا, تھوڑا اپنا ہی نقصان ہوگا, اس کا انسان کا ارادہ کمزور ہو جائے گا, انسان بڑے ارادے نہیں کر پائے گا, انسان وعدہ خلافیاں کرے گا, انسان ارادے کر کے توڑتا چلا جائے گا, انسان کامیابی سے روک لے گا اپنے آپ کو. یہ نقصان جو کچھ ہوگا وہ بھی اپنا ہی نقصان ہوگا, یا اپنے آس پاس کے فیملی کے چند لوگوں کا نقصان ہوگا. ایک اور بڑی خواہش جو انسان میں ہوتی ہے وہ شادی کی خواہش. خوب, یہ بھی ایک خواہش انسان میں لازمی چیز ہے, یہ بھی اگر انسان بڑھاتا چلا جائے تو ممکن ہے کبھی گناہ میں مبتلا ہو جائے, یا اگر گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو پھر بھی مشکلات میں, ایک شادی انسان کے لیے کافی ہے لیکن دوسری شادی کر کے مشکل میں ڈال دے رہا ہے اپنے آپ, تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ دو شادی کر کے زندگی گزار سکے. قرآن کی نگاہ میں عادل انسان چاہیے, قرآن کی نگاہ میں وہ سوچے کہ, البتہ ہندوستان میں ایسا کلچر ہے کہ عورتیں سوچنا بھی نہیں دیتی, خواتین جو ہے اس کی مردوں کو سوچ بھی نہیں آنے دیتی, عرب میں اس کے برعکس ہے. عرب میں ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ کہا کہ کسی سے ملاقات ہوئی عراق میں, کہا کہ وہ زیارت کرنے گئے تھے, 4 خواتین ان کے ساتھ تھیں, اپنی ایک بیوی تھی, 2-3 اور خواتین تھیں, کسی کی بہن, کسی کی زیارت کرنے, کہا آپ کی 4 بیویاں؟ کہا نہیں میری ایک ہی بیوی. کہا ایک ہی بیوی ہے کیوں, ایک ہی بیوی کیوں ہے, غریب ہے فقیر؟ کہا نہیں, اچھا ہے فقیر نہیں ہے لیکن ایک ہی ہے. تو بڑا وہ رحم کر رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ عرب کا کلچر الگ ہے, ابھی ہندوستان میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی, چونکہ اتنی لڑکیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے کہ آئندہ کچھ مدت کے بعد مردوں کو ایک لڑکی بھی ملنا مشکل ہو جائے گا. واقعاً یہ مصیبت ہے, یہ ماڈرن جاہلیت کی بھی ایک رپورٹ بیان ہو رہی تھی، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ سونوگرافی کے نتیجے میں، الٹرا ساؤنڈ کے نتیجے میں 3 کروڑ سے زیادہ بچیوں کو ماں کے شکم میں قتل کر دیا گیا۔ عرب کی ماڈرن عرب جاہلیت جو سب سے زیادہ ہندوستان میں، اتنا قانون ہونے کے بعد، ڈاکٹروں کو سختی سے منع ہونے کے بعد کہ بتایا نہ جائے، جبکہ دوسرے ملکوں میں ایسا کچھ نہیں، ہم ایران میں ہوتے ہیں کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، لڑکی ہے لڑکا ہے سونوگرافی میں فوراً بتا دیتے ہیں، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہی ہے، نہ کوئی ایسی مشکل ہوتی ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ لڑکی ہے تو خدا نہ خواستہ اس کی جان لے لی جائے۔ لیکن آپ ہندوستان میں ہر اسٹیٹ کا اگر آپ وہ گراف اٹھا کے دیکھیں، خاص بعض اسٹیٹ میں تو بہت زیادہ، پنجاب راجستھان خاص کے بعض ملکوں میں بہت زیادہ، بعض اسٹیٹ یعنی تعداد بہت کم ہے، 1000 لڑکوں پر کہیں 850 لڑکیاں ہیں تو کہیں 900 لڑکیاں ہیں، یہ تعداد ابھی ہے ہندوستان میں، کروڑوں کی تعداد میں جانے جا چکی ہیں اور قتل کر دیا گیا ہے۔ جو انسان جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت ہی آگے سمجھتا ہے، وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے آج کے زمانے میں۔ خیر یہ بحث ہماری نہیں ہے، لیکن یہ خواہش جو انسان میں ہوتی ہے، اس خواہش کو بھی اگر انسان کنٹرول نہیں کرے اور عقل کے دائرے میں نہیں رکھے تو بھی ممکن ہے گناہ تک پہنچ جائے، ممکن اپنی آخرت کو خراب کرے، ممکن اس دنیا میں اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، ممکن اپنی فیملی کو نقصان پہنچائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو، لیکن کچھ خواہشات انسان کی ایسی ہیں کہ جس سے بڑے نقصان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، بہت ہی بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ایک مرتبہ آپ لوگ آگے آ جائیں، چونکہ ان خواہشات میں جو بڑے نقصانات کا باعث بنتی ہیں انسان کے لیے، وہ اس میں دو اہم چیزیں، ایک ہے حوس اقتدار، قدرت، اور جیسے حوس اقتدار کے نمونے بہت آپ کے سامنے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پڑھنا نہیں ہے۔ ہے انسان جب یہ خواہش انسان میں ہو جائے کہ ہمیں بڑا دیکھا جانے لگے، ہم صاحب قدرت بن کے دکھائی پڑ رہے ہوں، چاہے ایک محلے میں، چاہے ایک ملک میں، چاہے پوری دنیا میں، یہ اقتدار کی خواہش، یہ خواہش صرف انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ پورے بڑے بڑے معاشرے کو تباہی میں مبتلا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک خواہش، ایک انسان میں اگر یہ خواہش پیدا ہو جائے تو ممکن ہے پورے محلے کو تباہ کر رہی ہو، ممکن ہے پورے شہر کو تباہی میں مبتلا کر دے، ممکن ہے پورے ملک کو تباہی میں مبتلا کر دے۔ اور آج امریکہ کی یہ خواہش اقتدار پوری دنیا کو مشکل میں ڈالے ہوئے، مثلاً مثال دے رہا ہوں، آل سعود کی اقتدار کی خواہش اس نے عالم اسلام کو ذلت میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، یہ صرف اقتدار کی خواہش ہے، قدرت میں رہنا ہاں، کہ البتہ اس قدرت میں رہنے کے بعد کچھ اور بھی اپنے خواہشات انسان پوری کرتا ہے، لیکن اقتدار کی خواہش یہ وہ خواہش ہوتی ہے کہ ممکن وہ پوری پوری قوموں کو تباہ کر رہی ہو، ممکن ہے پوری پوری قوموں کو ذلیل کر رہی ہو، پوری پوری قوموں کو رسوا کر رہی ہے۔ ابھی عرب سلطنتوں کے حاکموں کی قدرت اقتدار اور خواہش اقتدار نے آ کر پورے امت مسلمہ کا چہرہ خراب کر کے رکھ دیا، پوری امت مسلمہ تباہی میں ڈال رکھا ہے۔ واقعاً آپ تھوڑا سا ایک نگاہ کریں عالم اسلام پر، ایک نگاہ کریں، خواہش اقتدار نے اس پورے اسلامی دنیا کا چہرہ کیا بنا دیا ہے لوگوں کی نگاہ میں، کس نے، یہ عوام کی مشکلات نہیں ہیں، عوام کی غلطیاں نہیں ہیں، عوام میں جو خواہشات ہوتی ہیں یہی، تھوڑا کھانا اچھا کھا لیں، تھوڑا اچھا مکان ہو جائے، اچھا لباس ہو جائے، اچھی زندگی ہو جائے، یہ خواہشیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کی خواہشات یہ ہوتی ہیں، یہ ان کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو بس ان کی خواہشات بڑھتی بھی نہیں۔ اس میں ایسے بعض لوگ البتہ پیدا ہوتے ہیں ہر گاؤں بستی محلے میں جن کے اندر یہ خواہش اقتدار ہوتی ہے، لیکن وہ کس حد تک خواہش اقتدار رکھتے ہیں، اپنی ہی محدود دائرے تک، وہاں پر وہ چھوٹے سے فرعون بن کے رہنا چاہتے ہیں اور رہتے بھی ہیں، بن جاتے ہیں چھوٹے سے فرعون، فرعون کے بڑے نمونے، وہ فرعون ایک بڑھا جو فرعون، اصل قرآن نے فرعون کا ذکر کیا ہی اتنا اس لیے ہے تاکہ اس فرعون کے نمونے کو دیکھ کر لوگ فرعون نہ بننا چاہیں، اسی لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ اس کے جسم کو ہم زندہ رکھ کر بھی عبرت بنا کے رکھیں گے کہ ابھی فرعون کی باڈی موجود ہے. یہ بعد میں بھی لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہی فرعون ہے جس کی باڈی, قرآن نے یہ آیت میں کہا کہ وَنُجَّيْنَا ہو, ظاہر آیت یہ ہے کہ میں اس کے جسم کو محفوظ رکھ کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گا کہ وہ فرعون جو اتنا صاحب اقتدار تھا کہ جو اپنے صرف ایک احتمال کی بنیاد پہ کہ شاید کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو میرے اقتدار کی راہ میں تھوڑی سی رکاوٹ بن جائے, اس احتمال کی بنیاد پہ 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا, یہ پیدا نہیں ہونے دیا. اس قدر صاحب اقتدار فرعون, اس کو آپ اللہ نے آ کر ایک نمونہ بنایا کہ اس کی خاک, اس کی مٹی, اس کا جسم اس کو محفوظ رکھا تاکہ دنیا اسے دیکھ کر جانے کہ فرعونوں کا انجام یہ رہتا ہے. تو یہ چھوٹے موٹے فرعون بنتے رہتے ہیں, لیکن بڑے جو فرعون بنتے ہیں, حتیٰ وہ چھوٹا فرعون بھی اگر ایک محلے کا فرعون ہے تو محلے میں مشکل پیدا کرے گا. اگر کوئی انسان اپنے گھر میں فرعون بن کے رہ رہا ہے تو کم سے کم گھر میں مشکل ایجاد کرے گا, گھر والوں کو مصیبت بھی ڈال دے گا. توجہ کریں اس مسئلے پر, گھر میں اگر کوئی فرعونی انداز سے زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ سب کو صرف میری اتباع کرنا ہے, میرے سامنے کسی کو بولنا نہیں ہے, کسی کو آواز نہیں اٹھانا ہے, کوئی سوچنا نہیں ہے, کچھ کہنا نہیں ہے, یہ گھر کا فرعون ہے. یہ جو گھر کا فرعون ہے وہ سب کو گھٹا رہا ہوتا ہے اندر اندر, اور بہت ساری مشکلات گھر کے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے, بہت ساری سائیکولوجیکل مشکلات, بہت ساری دوسری مشکلات, بہت ساری سوشل مشکلات انسان میں پیدا کر رہا ہوتا ہے ایک گھر کا فرعون. اور ایک محلے کا فرعون پورے محلے میں مشکل پیدا ہے, یعنی محلے میں عام طور سے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ کسی ایک فرعون کی بنیاد پر ہوتی ہیں, لیکن چھوٹا سا فرعون. بڑے فرعون کیا کرتے ہیں؟ بڑے فرعون یہ ہیں, آل سعود بڑا فرعون ہے, امریکہ کا حکومتی نظام بڑا فرعون ہے. امریکہ کے افراد کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں, افراد ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں, افراد کے لیے افراد کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن سسٹم جو ہے حکومتی سسٹم, کہ ایسے سسٹم میں آ کر اگر پریسیڈنٹ بھی کچھ کرنا چاہے تو اس کو اختیار نہیں ملتا کرنے کا, سسٹم کی مشکل ہے یہ. البتہ ایسے پریسیڈنٹ کی تربیت کر کے لایا جاتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کچھ نہ سوچے, لیکن اگر کوئی کچھ سوچنا بھی چاہے تو وہ سوچ کر کچھ کر نہیں سکتا, چونکہ نظام ایسا ہے, سسٹم ایسا بنایا گیا, آل سعود نظام ایسا ہے. یہ ہے اقتدار کی خواہش. اقتدار کی خواہش سے بھی زیادہ خطرناک ایک خواہش جو ہے, جو ہر جگہ نظر آ سکتی ہے اور چھوٹے بڑے پیمانے پہ, وہ ہے شہرت کی خواہش. شہرت, یہ بات بیان کرنے والے کو بھی اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, ہر ایک کو, ہم کو بھی اور آپ کو بھی, سب مشکل میں ہے, سب مشکل میں. اقتدار کی خواہش کے نمونے بہت تاریخ میں بڑے پڑے ہیں. مثلا طلحہ و زبیر جو رسول اللہ کے زمانے میں محترم انسان تھے, جنگجو لوگ تھے, بہت قربانیاں دی تھیں, بہت جنگیں کی تھیں, بعد میں بھی ایک زمانے کی حد تک بہت ہی اچھے کارنامے ان کے رہے, یہاں تک کہ زبیر کے اوپر جناب زہرا بھروسہ کر رہی تھی, امیر المومنین بھروسہ کر رہے تھے. امیر المومنین کے ساتھ چار لوگ جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے, اور ان چار لوگوں میں بھی ایک ہی فرد جو ننگی نیام سے نکلی ہوئی تلوار ساتھ میں لے کے امیر المومنین کی حفاظت کیا کرتا تھا, وہ زبیر تھا, زبیر. لیکن حوث اقتدار نے زبیر کو انجام تک کہاں, کس انجام تک پہنچایا, انجام یہ ہوتا ہے. اور نہ صرف زبیر کو, دیکھیں خطرہ یہ ہے کہ کچھ خواہشات ہوتی ہیں جس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں, نہ صرف یہ کہ زبیر کو اس انجام تک پہنچایا بلکہ پوری حکومت اسلامی جو امیر المومنین کے ہاتھوں میں تھی ان کو اس قدر مشکل میں ڈال دیا کہ امیر المومنین کو آ کر امت مسلمہ کے سامنے, اصحاب کے سامنے, حتی رسول اللہ کی زوجہ کے سامنے جنگ کرنی پڑی. یہ معمولی مشکل نہیں تھی, واقعی امیر المومنین بہت ہی مشکل میں تھے کہ اس جنگ میں کیا کریں, مارتے ہیں تو بھی مشکل ہے, نہیں مارتے ہیں تو بھی مشکل ہے, سخت تھا, بہت ہی سخت مرحلہ تھا. یعنی حوث اقتدار ایسی مشکلات میں انسان کو لا کر کھڑی کر دیتی. اور اگر جنگ جمل کی تاریخ پڑھیں تو یہ جنگ جمل کی تاریخ واقعی بہت ہی عبرتوں سے بھری ہوئی ہے. یعنی چند گفتگو صرف کی جائے جنگ جمل کی تاریخ اور اس کی عبرتیں, کم سے کم ایک خمسہ اگر کم سے کم گفتگو کی جائے, تاریخ جنگ جمل اور تاریخ جنگ جمل کی عبرتیں جو آج بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں, آج ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, کتنی بڑی عبرتیں تھیں. اور کتنی مشکل میں پڑھنا پڑا، کتنی سختیوں سے گزرنا پڑا، امیر المومنین کے سامنے کتنے مشکل حالات آئے. یہ کیا تھا؟ یہ چند لوگوں کی حوث اقتدار نے ایسے حالات پیدا کر رکھے جو پہلے ایسے نہیں تھے. شہرت، شہرت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شہرت، اللہ اکبر، اللہم اعوذ بک من ھذا السفہ، واقعاً بچائے انسان، پناہ مانگے انسان، پناہ طلب کرے پروردگار. انسان کو جب شہرت کی خواہش ہو جاتی ہے، آرزو ہو جاتی ہے، اقتدار میں رہنے والا اور اقتدار میں آنے والا کم سے کم اسے اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اقتدار میں آنے کے لیے میری جان کم سے کم بچی رہے. توجہ فرما رہے ہیں، میری جان ہو تب تو ہم قدرت ہمارے پاس ہوگی، تب تو ہم حکومت کریں گے، تب تو ہمارا اقتدار ہوگا. جب جان ہی نہیں رہے گی تو اقتدار ہو کے کیا کرے گا، ہے نا؟ فرعون بھی بار بار آ کے کہتا تھا موسیٰ ہم ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان لائے، لیکن پھر جب اس کو اقتدار میں کہتا اب نہیں، کیا باتیں کرتے ہیں موسیٰ، نکلو یہاں سے باہر. کئی مرتبہ آیا نا فرعون کے دربار میں، طرح طرح کے عذاب اللہ نے بھیجے، کبھی پورا دریائے نیل خونی ہو گیا، کبھی میڑھک آئے، کبھی یہ آئے، کبھی وہ آئے، طرح طرح کے. اور جب پریشان ہو جاتا تھا کہتا تھا کہ فرعون ہم تمہارے خدا پر ایمان لائے، اور جیسے ہی وہ عذاب ہٹتا تھا لیکن وہ حوث اقتدار پھر پلٹ کے آ جاتی تھی، پھر اقتدار. اور جب ڈوبنے لگا تو وہاں پہ بھی آ کر آواز کر، فرعون مجھے بچا، اے موسیٰ مجھے بچاؤ، ہم ایمان لاتے ہیں تمہارے پروردگار پر، اے موسیٰ ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں، اے ہارون ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں، بچاؤ مجھے بچاؤ. کیوں یہ بچانے کی پرواہ کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمارا اقتدار کا کیا ہوگا؟ اقتدار کے لیے زندگی چاہیے کم سے کم. لیکن شہرت طلب لوگ وہ ہوتے ہیں کہ حتیٰ اپنی شہرت کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. نہیں، متوجہ شاید نہیں ہوا، یعنی میرا نام شہرت کے ساتھ باقی رہ جائے اس کے لیے حتیٰ اپنی جان بھی دینا پڑے، دے دے تاکہ مجھے یاد کیا جائے شہرت کے ساتھ. حتیٰ اگر انسان کو نیک کام کے ذریعے سے یہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بھی مریض ہے انسان، بیمار ہے. بہت توجہ کریں، اگر مقصد شہرت ہے چاہے اچھے کاموں کے ذریعے سے، مثلا کوئی مجلسے پڑھ کر بہت اچھا خطیب بن کر، اس لیے بہت اچھا خطیب بن رہا تاکہ ہمیں تاریخ میں یاد کیا جائے، تو یہ مرض ہے، یہ اخلاقی بیماری ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، ہر خواہش سے زیادہ خطرناک ہے، ہر مریض مرض سے زیادہ خطرناک ہے. اچھے کام، برے کام سے جو شہرت پیدا کر رہا ہے وہ تو چھوڑے، اس کی بات تو الگ ہے. جو برے کام کر کے، گندے کام کر کے، کہتے ہیں نا ایک شعر پڑھتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. کچھ لوگ بدنام ہو کر نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسے کام کرنا کہ جس کے ذریعے سے بدنام ہو، بدنام ہوں گے تو خود ہماری شہرت ہو جائے گی. کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، نسخہ ہے یہ، بدنامی کے ذریعے سے شہرت تک پہنچنا یہ ایک نسخہ ہے، یہ تو بڑی بیماری ہے. لیکن اگر انسان اچھے کام کر کے بھی اپنے آپ کو شہرت میں رکھنا چاہتا ہو تو یہ بھی بیماری ہے عزیزو، واقعا یہ بیماری ہے، یہ اخلاقی مرض ہے، مریض ہے انسان، سخت مریض ہے. اقتدار کی حوث سے زیادہ شہرت کا حوث رکھنے والا مریض ہے، فرعون سے زیادہ مریض ہے. فرعون کی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرا نام تاریخ میں بعد میں رہے گا، فرعون کو فقط یہ تھا کہ انا ربکم العلیٰ، میرے اختیار میں سب کچھ ہے، سب کچھ میرے اختیار میں رہنا چاہیے. بہت توجہ کر رہے ہیں اس مسئلے پہ، جلدی میں گزر جاؤں، لیکن یہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. کہ اگر انسان اچھے سے اچھا کام کر کے بھی یہ ارادہ رکھتا ہو کہ اس اچھے کام کے ذریعے سے میں تاریخ میں باقی رکھا جاؤں گا، یاد کیا جائے گا، تو یہ مریض ہے انسان. لہذا آرزو، شہرت کی آرزو، لوگوں کے درمیان میں رہنا، لوگوں کو مجھے، لوگ مجھے یاد کریں، میرا نام پوسٹر میں آیا یا نہیں آیا، اخباروں میں میرا نام کیسے آ رہا ہے، سوشل میڈیا میں کتنا آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مرض میں مبتلا کرنے والی. عام لوگ شاید اس کے اتنا مریض نہ ہو، اس کے لیے خاص لوگ مریض ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو خاص بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. عوام بیچاروں کی ان سب کی فکر نہیں ہوتی، یہ اچھا ہے کہ عوام اس بڑے مرض سے، خطرناک مرض سے. میں نے عرض کیا کہ کھانے کی شہوت رکھنے والا، شادی کی خواہشات رکھنے والا، دوسری اور خواہشات رکھنے والا، یہ انسان فقط خود کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن ایک اقتدار کا، شہوت کا خواہش مند، ایک اقتدار کی حوث رکھنے والا اور ایک شہرت کی حوث رکھنے والا ممکن ہے پورے دین کو نقصان پہنچا دے، پوری انسانیت کو نقصان پہنچا دے، کئی کئی نسلوں کو مشکل میں ڈال دے. بنی امیہ کو صرف اقتدار کی خواہش تھی، جس کی بنیاد پر پیغمبر اکرم سے ہی اس قدر جنگ کر رہے تھے اور یہ سلسلہ جنگ کا جاری رہا. اقتدار کی خواہش تھی، اقتدار کی خواہش نے بنی امیہ، اقتدار کی خواہش نے بنی امیہ کو ایسے اعمال انجام دینے پر مجبور کیا جس نے آج آ کر اسلام کا یہ چہرہ بنا کے رکھا کہ جس سیرت پر چلنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، جس کا سب سے بڑا نمونہ آل سعود. یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، چونکہ نہایت ہی گندا رول تاریخ میں ابھی نہایت ہی امت مسلمہ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے نہایت ہی گندا رول آل سعود انجام دے رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو امت مسلمہ، عالم اسلام سب کے سب متوجہ. لیکن ہم یہ بات جلدی تمام کر کے آگے بڑھیں اور گفتگو کو جو اپنے آخری مرحلے تک لے آئیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، خواہش کیسے ہوتی ہے. ہر انسان کو پسند ہے، ہر انسان کو اپنی ذات پسند ہے، اپنی ذات کا پسند ہونا، پھر اس کو یہ بھی پسند آتا ہے کہ میں ہوں تو مجھے لوگ جانیں، مجھے لوگ پہچانیں. دو چار لوگ جان گئے، دو چار لوگوں نے آ کے تملق کیا، چاپلوسی کیا، اس کو اچھا لگا، اب اس کی خواہش اور بڑھتی چلی جاتی، اور لوگ مجھے جانیں، اور لوگ مجھے پہچانیں، اور یہ بڑھتے 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 دائرہ کہیں رکتا نہیں. غذاؤں کا ایک حد تک جا کر رک جائے گا اور دوسری خواہشات کی ایک حد تک رک جائے گا، لیکن اقتدار اور شہرت کا خواہش مند اس کو کبھی نہیں رکنا ہے، کبھی بھی نہیں رکنا ہے. سکندر کو اور ہٹلر کو اگر پوری دنیا بھی لا کر دے دی جائے تو پھر وہ اور کوشش کریں گے کہیں اور جا کر حکومت کی جائے، جیسے بھی ہے. یہ اس بات کی فکر ہے دنیا کو کہ چاند پر کس کا کتنا کنٹرول ہو، سمندروں پر کس کا کتنا کنٹرول ہو، اور دیگر کہیں اور جگہ پہ جانا ہو تو کتنا کنٹرول ہو، فضاؤں پہ کیا ہو، یہ سارے اقتدار کے بحث چل رہی. لیکن یہ جو لوگوں میں خواہشات کی اور بحث پیدا ہوتی ہے، شہوات، خواہش کی، شہرت کی، وہ جنم یہاں سے لیتی ہے کہ میں چرچے میں آؤں، لوگوں کے سامنے آؤں، لوگوں کی نگاہ میں آؤں، پوسٹر میں آؤں، یہاں آؤں، وہاں آؤں. اور یہ مرض دھیرے دھیرے بڑھتے 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 جب یہ مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہماری خواہش کی راہ میں کس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اپنوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، خود کو نقصان پہنچ رہا ہے، دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. کسی کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ یاد کیا جائے، مجھے زیادہ جانا جائے، مجھے زیادہ پہچانا جائے. کنٹرول کرنا ہے کہ ابتدا ہی میں انسان اس کو، اس خواہش کو ابتدا ہی میں مرض سمجھ کے انسان کنٹرول کرنا شروع کر دے. راستہ یہ، چونکہ گاڑی کو اگر تیز رفتار میں لا دیا گیا تو اس کو بریک لگانے میں اب کچھ نہ کچھ ٹوٹے گیا، بریک ٹوٹ جائے گا، یا کہیں اور گاڑی میں مشکل پیدا ہوگی، یا جا کے کچھ ٹکرائے گی، یا کسی کو تھوڑا سا دھکا لگے گی. تیز رفتار گاڑی کو جب روکا جائے گا تو کہیں نہ کہیں خود مشکل پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن اگر ابتدا میں روک لیا جائے تو اس کو روکنا آسان ہوتا ہے. کہ وہی مثال جو امیر المومنین نے دی، مثلا گھوڑے کی مثال دی، اس خواہشات کو گھوڑے کی مثال دی، تیز رفتار گھوڑا، کہ اگر اس گھوڑے کو شروع ہی میں لجام دے کر، لگام لگا کر روک دیا گیا ہوتا تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جب گھوڑا تیزی سے دوڑ نکلا تو اب اس کو اگر روکنا کوئی چاہے اور لگام لگانا چاہے اور کنٹرول کرنا چاہے تو اب یہ کنٹرول میں آنے والا نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے بہت ہی مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی قوی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ خواہشات جب بڑھ جائیں، شہوات جب بڑھ جائیں، شہرت کی آرزو جب انسان کی بڑھ جائے، اسے اب روکنا چاہے تو اس کا روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر روکنا واقعی سخت ہو جاتا ہے، اور جس کے بہت سارے نمونے چھوٹے بڑے آپ کے سامنے ہیں. خوب، یہ باتیں اس لیے عرض کی کہ یہ ضرورت تھی، آپ ہماری ضرورت تھی، ہم سب کی ضرورت ہے. کربلا یعنی کیا؟ کربلا یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح کی خواہشات سے آزاد کیا. آزاد یعنی یہ، ہر طرح کی خواہشات. آخری خواہشات جا کے جو انسان کی تمام ہوتی ہے وہ یہ کہ جان تو بچے، چلو اپنی جان جاتی ہے تو بچوں کی جان تو بچے. اتنی آزادی، اتنے آزاد لوگ کہ جن کو کوئی بھی زندان نہیں روک پایا، کسی بھی طرح کا زندان، نہ دشمنوں کا زندان، نہ ابن زیاد کا زندان، نہ ابن زیاد کی بنائی ہوئی رکاوٹیں، نہ یزیدی رکاوٹیں، نہ ہی اپنی خواہشات جو انسانوں میں ہوتی ہیں وہ زندان، چونکہ انہوں نے پہلے ہی سے سارے زندانوں کو توڑا ہوا تھا کہ وہ کربلا کے میدان تک پہنچ گئے. یہ آزاد لوگ تھے اور آزادی کا درس دے رہے تھے. عمر سعد کے لشکر کو بھی آخر میں امام نے کم سے کم اتنا تقاضا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا تو آزاد رہو، اس قدر اپنے آپ کو اسیر کیوں بنائے ہوئے ہو؟ اس قدر تو تمہارے اندر آزادی ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو عرب تو سمجھو کم سے کم. کیوں ایسا کر رہے ہو کہ میری زندگی میں میرے ہوتے ہوئے میرے خیموں پہ حملہ کر رہے ہو؟ درس دے رہے ہیں، آخری درس حسین ابن علی کے زبان کے لحاظ سے. عملی درس امام کا اور بھی جاری ہے، لیکن زبانی درس جو امام کا کلام کے لحاظ سے جو امام نے درس دیا وہ آخری درس یہی تھا. پہلے بھی عرض کیا کہ آخر میں جب لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا، امام نے آواز دی ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم، آزاد ہو. اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہارے پاس موت کا خوف نہیں ہے، تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسان بن کے رہو. اور آزاد انسان، آزاد اگر ذرا سے بھی آزادی انسان میں باقی ہے تو کسی کے ہوتے ہوئے ان کے خواتین پر، ان کے بچوں پہ اس طرح حملہ نہیں کیا جاتا. یہ امام نے سوال کیا، یہ امام نے درس دیا، آخری درس امام کا. لیکن خود کربلا والے، انہوں نے ہر طرح کی آرزو، ہر طرح کی خواہش، ہر طرح کی تڑپ جو انسان میں ہوتی ہے، تڑپ جو عام طور سے سب کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، سب چاہتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، سب چاہتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، سب چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے دل کی آرزوؤں کو پورا کرنا. لیکن کربلا والے ہر آرزو کو چھوڑ کر فقط اور فقط ایک آرزو لے کے آئے تھے، اور وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جو بھی پیش آئے اسے ہمیں انجام دینا ہے.
اے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا،
اے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا،
حق سیدھا راستہ
کربلا، کربلا،
انسان تصور کرے کس ماں کی یہ آرزو نہیں ہوتی کہ میری جان چلی جائے، میرا سب کچھ چلا جائے، لیکن میرا بچہ محفوظ رہے. یہ ہے ہر ماں کی آرزو ہے، یہ خواہش ہے ہر ماں کی. کس ماں کی یہ خواہش نہیں ہے؟ لیکن کربلا کی ماؤں نے خود کو آزاد کر رکھا تھا. دیکھیں آزادی یہ ہے، یہ بہت ہی حسین منظر. کسی ماں کے بچے کے جا کر مقتل میں شہید ہو جانا یہ حسین نہیں ہے، یہ دردناک ہے، یہ مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن ایک ماں کا اپنے بچے کو خود آمادہ کرنا، شب عاشور میں ہر ماں اپنے بچے کو صرف آمادہ کر رہی ہے بیٹا مقتل میں جانا ہے، اس کے لیے آزاد چاہیے، ذہن اتنا آزاد ہو، فکر اتنی آزاد ہو، آزادی چاہیے انسان. عاشور کے دن ہر ایک یہ آرزو کر رہا ہو کہ کون پہلے چلا جائے. مقتل میں جانا تو ہے، یہ تو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ جانا تو ہے، لیکن کون کتنی جلدی مقتل میں چلا جائے. آزاد لوگ ایسا کر سکتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے. زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ ایک لقمے سے اپنے آپ کو نہیں آزاد کر سکتے، ایک لقمے میں آ کے پھنس جاتے ہیں، ایک معمولی چیزوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں. حتیٰ یہی مقدس جگہوں میں، یہی تبرک میں، یہیں پر لا کر ایک پیٹی تبرک لا کے رکھ دیا جائے، مثلا بہت سیب لا کر ملا کر رکھ دیا جائے، اور سب سے کہا جائے کہ سب یہاں سے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ایک ایک سیب لے کر چلے جائیں، آخر میں جو چند سیب بچے گا وہ کیسا سیب ہوگا؟ مثال دے رہا ہوں، مثلا آخر میں جو سیب بچے گا، چونکہ ایک ایک ٹوکری جب سیب لا کے رکھا گیا اس میں کچھ بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، کچھ کلر اچھا ہوگا، کچھ کا رنگ اچھا ہوگا. آپ خود انصاف سے بتائیں کہ یہاں دروازے پہ اگر ایک بڑی پیٹی لا کے سیب رکھا جائے اور سب سے کہیں کہ سب اٹھا اٹھا کر لے کے چلے جائیں، تو آخر میں جو سیب بچا ہوگا وہ کیسا سیب ہو؟ مشکل بات ہے. ہاں یہ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ خود کو بہتر دینا چاہتا ہے، خود کو بہتری کی طرف خود کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. کربلا والے کیا تھے؟ میں ایک نمونہ آپ کے سامنے، یہی بالکل نمونہ میرے سامنے خود بتایا دیکھنے والے نے کہ یہ تربیت ہوتی ہے. جو کربلائی طرز زندگی کو اپنا لیں ان کی تربیت ہی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر اس سیب کی پیٹی میں آخر میں سب کے سب چھوٹا چھوٹا اور کم رنگ سے بچا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ابھی تک خود کو اور اپنے آپ کو ایثار کی تربیت نہیں دی. ایثار کی بحث کر چکا ہوں پہلے. ایثار یعنی کیا؟ یعنی خود کو دوسروں کو خود پر ترجیح دینا. یعنی جب انسان اٹھا رہا ہو تو یہ سوچ کے اٹھائے کہ ابھی کوئی اور آنے والا ہے، بچہ آنے والا ہے، شاید وہ زیادہ اچھا چاہتا ہو، میں چھوٹا سا اٹھاؤں، بچہ آگے بڑا والا اٹھا لے. لیکن اگر یہ نہیں ہو، پورا مجمع چلا جائے اور آخر میں صرف خراب خراب بچہ رہے، اس کا مطلب کیا؟ یعنی خود کو ایثار کی تربیت نہیں دے پائے. اتنے دن سے ہم نے ذکر کیا کربلا والوں نے بہت بڑی ایثار کیا، بہت بڑی قربانی کی. کربلا والوں جیسا ایثار ممکن نہیں ہے، لیکن اس ایثار کا ہم نے ذکر کیا ہے، تربیت نہیں کی ہے اپنی. تو جو ہم نے تربیت نہیں کی ہے. لیکن اگر کربلائی راہ پر چل رہا، یہ نمونہ ہم خود اپنے جو خود اپنی کانوں سے سنا ہے. ایک مجاہد جو جنگ میں تھا، ایران عراق کی جنگ میں موجود تھا، بتایا. اس اتفاق سے واقعہ ہی تھا، میں نے اسی لیے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. واقعہ ہی تھا، کہا کہ وہ جو لوگ جاتے تھے جنگ میں، ایسا نہیں لڑنے والے صرف جا کے لڑ کے چلے جاتے، کبھی کبھی ایسے چھوٹے نوجوان لوگ، معمولی لوگ جاتے تھے، لیکن وہاں پر جو لوگ ہوتے تھے وہ آ کر تربیت کرتے تھے انسانوں کی. جنگ کرنا آسان ہے، لیکن تربیت کر کے اسلامی انداز سے جنگ کرنا یہ مشکل کام ہے. وہ تربیت کرتے، تربیت کیسے کرتے تھے؟ مطلب ایک تربیت ہی ہوتی تھی کہ جب کوئی چیز آتی تھی، کبھی فروٹس آ گئے کہ کم مشکل سے ہوتی تھی، جب آ کے رکھ دیے جاتے تھے تو عام طور سے جو سپاہی ہوتی تھے وہ خود آگے نہیں بڑھتے تھے. ایک تو خود یہ تربیت چاہیے، ہم لوگ سب سے پہلے سب ٹوٹ پڑے ہیں، ہر ایک ٹوٹ پڑے، ہمیں پہلے چاہیے، ہے نا. کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، مجلس ہے، احترام ہے، نماز ہے، مسجد ہے، مجلس ہے، کیا کسی کی پرواہ کیے بغیر سب ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ خود ایک بد اخلاقی ہے. لیکن یہ تھا کہ سپاہی لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے، جو فوجی کمانڈرز ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ پہلے جائیں. لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ آ کر یہی سیب مثلاً رکھا ہوا ہے، اب وہ لوگ جب جاتے تھے تو آخر میں یہ معمولی سپاہی رہ جاتے تھے. معمولی سپاہی جب جا کے سیب اٹھانا جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ پیٹی میں سب سے بڑے بڑے جو سیب ہوتے تھے، سب سے اچھا پھل ہوتا تھا، وہ بچا ہوتا تھا. یہ ایک عمل معمولی سا عمل ہوتا تھا، لیکن اس معمولی سے عمل کے ذریعے سے ان کے اندر ایثار کی تربیت ہو چکی ہوتی تھی، اور یہ ایثار سبب بنتا تھا کہ حتیٰ جب ضرورت پڑتی تھی اپنی جان دینا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا. یعنی تربیت کی جاتی تھی، اور تربیت کے طریقے یہی ہیں. ایسی سو تربیت عمل سے کی جاتی، تربیت تقریریں کر کے نہیں کی جاتی. دھوکے میں ہے وہ انسان جو یہ خود چاہ رہا ہو کہ میں تقریریں کر کے لوگوں کی تربیت کروں گا. ہاں، باتیں بیان کی جائیں، اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اہل بیت کی باتیں بیان کی جائیں، انبیاء کی باتیں بیان کی جائیں. بیان کرنا ذریعہ بنے عمل تک، اور اصل میں وہی عمل ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا ہے تربیت میں، صرف گفتگو نہیں کی ہے. یہ نہیں کہ گھروں میں جو ہے کھانے پینے کے اچھے سامان موجود ہیں، گھروں میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور باہر آ کر جو تقریر کر رہے ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں اور بہترین لگژری زندگی گزر رہی ہے، لیکن اب بلایا گیا، اب آ کر تقریر کر رہے ہیں، اچھی تقریر، ماذا اللہ جو عام طور سے اور جگہوں پہ نظر آتا ہے. دیکھیں بہت سارے چینلز ہندوستان میں دین کے نام پر چینل، دیکھیں ان کی زندگیوں کو جا کر اندر سے دیکھیں تو نہایت ہی لائوش زندگی، اور وہاں آ کر جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ دو، بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اور انبیاء نے عمل کر کے انسانوں کی تربیت کی ہے. اور جو بھی راہ ہے اہل بیت، یہ کربلا والوں کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اس راہ پر چل کے آنے والے وہ صاحب ایثار ہو جاتے ہیں، آزاد انسان ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے آپ کو آزاد کرنا خواہشات سے، شہرت کی خواہش، لوگوں کے درمیان میں ہمارا چرچا، ہمارا ذکر، ان خواہشات سے آزاد کرنا. ہم زندگی بھر اہل بیت کا ذکر کرتے رہے لیکن خواہشات کے اسیر بنے رہے، شہرت کے اسیر بنے رہے. یعنی یہ فقط زبانی باتیں تھیں، اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں پڑا. ہمارے اوپر اثر نہیں پڑا، لہٰذا مجمع پر بھی ذرہ برابر اثر نہیں پڑے گا، واقعی اثر نہیں پڑے گا. اس لیے اثر نہیں دکھتا، نہ ہم پر اثر دکھ رہا ہوتا ہے، نہ بولنے والے پہ اثر دکھ رہا ہوتا ہے، نہ سننے والے پہ اثر دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اہل بیت کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے، واقعی کربلا والوں کی زندگی، ایسے آزاد لوگ کہ ایک 13 سال کا بچہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں کیسے، میرا نام کہاں ہے، محضر شہادت میں نام ہے یا نہیں ہے؟ آزادی چاہیے انسان کو، بہت ہی آزاد انسان ہے جو آ کر ایسی باتیں کرے، سوچے ایسی باتیں۔ ایک ایسا بچہ جو یہ کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ میرے باپ کا 10 سال پہلے انتقال، شہادت ہو چکی ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، اس مشکل وقت میں میرے اوپر بچپن کی وجہ سے جہاد بھی واجب نہیں ہے۔ ایک 13 سال کے بچے پہ کون سا جہاد واجب ہوتا ہے؟ لہذا ایسے وقت میں کیا ضرورت ہے آخر میری ماں کا کوئی خیال رکھنے والا ہو؟ میرے چچا بھی اب نہیں رہیں گے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ حسین ہے، کوئی بھی نہیں رہے گا، تو میں کم سے کم اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، تاکہ اہل حرم کا خیال رکھوں گا، اپنی بیوہ ماں کا خیال رکھوں گا۔ یہ سب زندان ہیں، یہی زندان ایسے بنتے ہیں۔ زندان کبھی برائیوں سے بنائے جاتے ہیں، کبھی اچھی اچھی سوچ بہانوں سے زندان بنائے جاتے ہیں۔ بہت سارے زندان ہم اچھی اچھی سوچ کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں، لیکن آزاد لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسے اچھے زندانوں کو توڑ کر بھی حق تک پہنچ جائیں، اصل مقام تک پہنچ جائیں، اصل مقصد تک پہنچ جائیں، شہرتوں کے زندانوں سے، اقتدار کے زندانوں سے۔ اس کے لیے بہت ہی زیادہ آزادی چاہیے، جو ایک بچہ آ کر اس طرح تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے، تڑپ تڑپ کے بار بار تقاضا کر رہا ہے، چچا میرا نام، چچا میرا نام، چچا میرا نام، کہاں ہے میرا نام، میرا نام بتائیں۔ جب تک سن نہیں لیا اپنے چچا سے اپنا نام، اس وقت تک چین نہیں آیا۔ اس کے لیے بہت ہی آزاد انسان چاہیے۔ ہم کتنے آزاد انسانوں کے یہاں پہ ذکر کریں۔ ایسے لوگ آئے تھے کربلا میں، وقت تمام ہو رہا ہے، فرصت نہیں، ایسے لوگ آئے تھے کربلا میں، کئی لوگ ایسے تھے، دیکھیں آزادی، کئی لوگ ایسے تھے۔ جناب نافع ابن ہلال کا بھی رشتہ ہوا تھا، بیوی بھی تھی وہاں پر موجود، عقد بھی شاید ہو چکا تھا، لیکن ابھی جو عام طور سے ازدواجی منزل نہیں تھی، اور بعض روایتوں میں روکا بھی، نافع ابن ہلال کو روکا، وہب قلبی کو روکا، جناب حسن مسنا امام حسن السلام کے بیٹے تھے، ان کی شادی راستے میں ہوئی تھی، یعنی ایک چند مدت، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، یہی ایک مہینہ دو مہینہ جو بھی گزرا مکے میں یا راستے میں شاید۔ یہ وہ لوگ، وہ جوان، یہ انہیں 72 لوگوں میں کم سے کم 3 ایسے جوان ہیں کہ جن کے لیے ایک بہت بڑا زندان ہے تازہ شادی کی ہوئی بیوی، یہ زندان ہے۔ لیکن اس زندان کو توڑ کر آنے کے لیے آزاد انسان چاہیے، اور سب نے یہ سارے زندان توڑ دیے، کوئی بھی زندان میں اسیر نہیں ہوا، نہ نافع ابن ہلال زندان میں رک سکے، نہ وہب قلبی رک سکے، نہ حسن مسنا رک سکے۔ کلبتہ حسن مسنا شہید نہیں ہوئے، لیکن خود کو آزاد کر کے چلے گئے تھے، اپنے اعتبار سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ 17 یا 18 گہرے زخم لگے تھے، اور بعد میں وہ بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے، اور بعد میں بچ گئے۔ وہ پورا واقعہ ابھی فرصت نہیں بیان کرنے کی، لیکن زندان توڑنے والے ہو، 13 سال کا بچہ زندان توڑنے والا ہو۔ مائیں ہیں جو آزاد ہیں، جو اپنے بچوں کو خود آمادہ کر کے مقتل میں بھیج رہی ہیں، یہ آزاد ہیں۔ پورے کربلا والے اتنے آزاد ہیں کہ ان سارے منزلوں کو طے کر رہے ہیں۔ رات میں اجازت مل گئی تھی، اب اسی میں مسائل بھی تمام کرتے ہیں، اسی تو وقت تمام ہو گیا۔ دن میں پھر بھی، دن میں آنے کے بعد پھر جناب قاسم بار بار آ کر دیکھ رہے ہیں اپنے چچا کو، دیکھ رہے ہیں، احترام بھی ہے جو معنی بن رہا ہے، چچا کا احترام ہے، بار بار جا کر اپنے آپ کو سامنے کھڑا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ شاید میرا وقت آ جائے، شیر آ جائے، شاید میرا وقت آ جائے۔ اور آخر میں جب جا کر اجازت لے بھی لی، تو حسین ابن علی کے لیے مرحلہ اتنا سخت تھا، اس قدر سخت تھا، مقتل میں بھیجنا اس 13 برس کے بچے کا، واللہ قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، حسین ابن علی کے لیے علی اکبر سے بھی زیادہ سخت تھا قاسم کو میدان میں بھیجنا، امام حسن کی نشانیوں۔ اور اس کی وجہ وہی تھی، وہ یتیمی، یتیم بچہ، یتیم بچہ، ایسا یتیم کہ جس کو خود جناب امام حسین علیہ السلام نے خود ہی پالا ہے، خود امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم یہ باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتے، امام حسین کے مقام بہت ہی بلند ہے، امام حسین کے سامنے کوئی بھی چیز زندان بن کے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن قاسم، جناب قاسم کی محبت اور انس اور پیار، اور اس بچے کے یتیم ہونے کے بعد جو تڑپ تھی، یتیم ہونے کے بعد یتیموں سے کس طرح رہا جاتا ہے، کس طرح یتیموں سے برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ جانتے ہیں، یہ حسین ہیں، یہ فرزند رسول ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یتیموں، یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا جاتا، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو سینے سے نہیں لگایا جاتا کہیں احساس نہ ہو جائے کہ میں یتیم ہوں. حسین ابن علی وہ ہیں, یعنی جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد حسین ابن علی اگر کسی کو پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو حسن کے بچے ہیں, امام حسن کے بچوں کو, امام حسن کے نشانیوں کو. اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا امام حسن کے بچوں کا خیال ہے. لہذا مقتل میں اپنے بچوں کو بھیجنا حسین ابن علی کے لیے اتنا سخت نہیں تھا جتنا امام حسن کے بچوں کو بھیجنا سخت تھا. کسی کے جانے پہ امام نے اس طرح گریہ نہیں کیا, لیکن جب اپنے بھائی کے نشانیوں کو مقتل میں بھیجنے لگے تو اس قدر گریہ کیا, دونوں نے گریہ کیا, اس لیے کہ دونوں جانتے ہیں چچا کے لیے بھتیجا کیا ہے اور خود بھتیجے کے لیے چچا کیا ہے. بھتیجا بھی جانتا ہے کہ 10 سال سے میرے چچا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, رحم کھا کر نہیں, رحم کھا کر نہیں کیا ہے, بلکہ مقام وہ ہے, یتیم ہے وہ کہ جس کے لیے اس طرح اکرام کیا جاتا ہے, جو قرآن کی آیت ہے اکرام کیا جائے یتیم کو. بھتیجا بھی جانتا ہے کہ میرا چچا 10 سال تک میرے ساتھ کیسا رہا ہے, چچا بھی جانتا ہے کہ یہ بھتیجے کا انس میرے دل میں کس قدر ہے, پیار کس قدر ہے, محبت کس قدر ہے. لہٰذا دونوں گلے مل کے رونے لگے, دونوں تڑپنے لگے, دونوں غش کھانے لگے, دونوں کے لیے سخت ہو گیا. اور آخر میں جاتے جاتے امام نے پھر آخر میں جملہ یہ روک دیا, امام نے جناب قاسم کو جانا بہت مشکل ہے لیکن وہی شوق شہادت اتنا ہے, زندانوں سے اتنا آزاد ہیں کہ آ کر آخر میں مقتل کا جملہ یہ ہے کہ امام کا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے چومنے لگے, فقبلا یدیہ ورجلیہ, صرف ہاتھ ہی کو نہیں چوما. اب یہ میں منظر کشی نہیں کر سکتا, شاید میرے زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کون سی کیفیت تھی جناب قاسم کی شہادت کے لیے, کون سی کیفیت تھی دل میں کہ جب امام نے آخر میں پھر روک دیا تو امام کا ہاتھ پکڑ لیا اب اور ہاتھ پکڑ کے چومتے چومتے پیروں پہ گر گئے, چومنے لگے. یدہ ہے و رجلہ ہے, یہ معتبر مقاتل کا جملہ ہے. ہاتھوں کو چومتے چومتے جناب قاسم نے امام کے پیروں کو چومنا شروع کر دیا, اس قدر پیر کو چوما حتی اذن لہ, حتی امام مجبور ہو گئے اپنے بھتیجے کو اجازت دینے کے لیے. اور اب جو مقتل میں آیا تو یہ راوی کا جملہ ہے, وہی شوق شہادت, یہ حسن ہے مقتل میں جا کے شہید ہونا, وہ آخری منزل جو نہایت ہی دردناک ہے, جو عبداللہ مصائب کو پڑھوں گا. لیکن یہ کربلا کا سب حسن ہے, یہ سارا کربلا کا جمال ہے عزیزو, جو نظر آ رہا ہے کہ جب شوق شہادت میں نکلے جناب قاسم, راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی تیزی سے آنا چاہتے تھے کہ اپنے پیر کے دو جوتے کے تسموں کو باندھنا چاہتے تھے, ایک باندھ پائے دوسرا اسی طرح چھوڑ دیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے چل پڑے. اور حمید بن مسلم کہتا ہے مجھے یاد ہے کہ وہ بائیں پیر کا, بائیں پیر کے تسمے تھے جو باندھ نہیں پائے تھے, پیر کے تسموں کو بھی باندھنے کا انتظار نہیں کیا, میرے چچا نے اجازت دے دی ہے میں جلدی چلا جاؤں مقتل میں پہنچ جاؤں. غریبان چاک تھا, بعض روایتوں امام نے خود ہی غریبان چاک کر دیا تھا کہ میں تو بھیج دے رہا ہوں لیکن تم خیال رکھنا کہ میرا بچہ یتیم ہے, میں تو نہیں روک پا رہا ہوں, میں تو اپنے بھائی کی نشانی کو نہیں روک پا رہا ہوں, لیکن تمہارے دل میں اگر تھوڑی سی بھی آزادی ہو تو تم دیکھنا کہ یہ میرا یتیم بھتیجا ہے, غریبان چاک ہے اس کا, تم کچھ رحم کرنا. عمر ابن سعد ازدی نے کہا کہ اس بھتیجے کا غم حسین کے دل پر بٹھا کے رہوں گا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا, تو کہ اس کو کیوں مارنا چاہتا ہے, آخر اس بچے کو مار کے تو کیا کرے گا. اور جا کر میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے دیر تک جنگ کی, امام حسن کے بیٹے تھے, اور آخر میں یہی ملعون آگے بڑھ کر جب اس نے ہار وار کیا اور جناب قاسم گھوڑے سے گرنے لگے, آواز دی چچا حسین ابن علی, مقتل کے جملہ کی, کسی کی لاش پر حسین اتنی تیزی سے دوڑ کر نہیں آیا, اتنی تیزی سے دوڑ کر کسی کی لاش پر حسین نہیں آیا. آ کر اس ملون کے اوپر تلوار چلائی, اس کا ہاتھ کٹ گیا, وہ بھاگ نہیں پایا تھا لیکن اس نے مدد کے لیے بلایا اور ادھر سے لشکر عمر سعد کا آ گیا 13 برس کا پھول جیسا بچہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ گیا, آواز دینے لگا, یا اماں اے میرے چچا, اے میری ماں. آخر میں جب حسین ابن علی اپنے بھتیجے کی لاش کے قریب پہنچے تو ایک حسرت کی, اور حسرت یہ تھی, اے میرے لال واللہ عز علی عمک, تیرے چچا پر یہ بہت سخت ہے کہ تو مجھے بلاتا رہا لیکن میں نہ آ پایا, اور اب جو آیا تو تیری کچھ کچھ مدد نہیں کر سکتا الا للہ